الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری اصل گفتگو کا عنوان تو آخرت کے حوالے سے ہے، لیکن آخرت تک پہنچنے کے جو مراحل ہیں ابھی ہم تقریباً ان مراحل سے گزر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جو چیز بنیادی طور پر جس کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھا کہ انسان جب اس زندگی کو ختم کرتا ہے اور اگلی زندگی میں نیکسٹ موڈ آف لائف میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے. آج انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس بحث کو میں سمیٹ دوں گا، اور تھوڑا سا ایک معذرت آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ میرا پڑھانے کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو تھوڑا پریشان ضرور کرتا ہوں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کا ذہن بہت ساری باتیں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. یعنی اگر آپ پہلی ہی دفعہ اس کے سامنے ہر چیز کا بالکل بنا سنوار کے رکھ دیں گے تو جتنے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں پھر وہ نہیں اٹھ پائیں گے، جتنی جہتوں پر آپ غور کر سکتے ہیں وہ آپ نہیں کریں گے، یعنی وہ جسٹ ایک اسپون فیڈنگ ہو جائے گی وہ چیز. تو آج ہم جو بحث ہم نے اٹھائی تھی اس کو آج انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات جو بہت اہم کنسیپٹ ہے ہر علم میں بھی اور قرآن میں بھی، اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی علم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بات ایگری کرتے ہیں؟ اور جو معنی ہے وہ بہت حد تک سمجھنے والے یا سننے والے کے لیول پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہے، جیسے مثال کے طور پر بلندی، اب یہ بلندی کا لفظ ایک ظاہری طور سے انسان سمجھے گا وہ اسے کچھ لے گا، ایک عالم سمجھے گا وہ اسے کچھ اور سمجھے گا، ایک عارف سمجھے سنے گا وہ اسے کچھ اور سمجھے گا. میں ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کریم کے ایک لفظ رکھتا ہوں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب دیکھیں خود قرآن کریم میں ہدایت کے حوالے سے کتنے موارد استعمال ہو رہے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ ستارے بنائے، ستارے قرار دیے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَحْتَدُوا بِهَا، ہم نے وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے قرار دیے ستارے، نجوم. کس لیے؟ لِتَحْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اب یہ ستاروں کے ذریعے سے کون سی ہدایت حاصل ہو رہی ہے؟ جب یہاں پر خدا ہدایت کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اور کہہ رہا ہے، ایکسپلیسٹ ہے کہ اس نے تمہارے لیے نجوم یعنی ستارے قرار دیے. کس لیے ستارے بنائے؟ لتہتدو، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. بہا، اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے. فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. اب یہ کون سی ہدایت ہے؟ آپ کہیں کہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت کا لفظ ہے اور یہاں ہدایت کا لفظ ہے، یہ دونوں ایک ہیں. اگر میں یہ نتیجہ نکالوں تو میں درست نتیجہ نکال رہا ہوں؟ ایک ہدایت ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ستارے قرار دیے تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ. دونوں جگہ لفظ ہدایت ہے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم بالکل الگ چیز ہے. وہاں پر جس چیز کی ہدایت مانگی جا رہی ہے وہ کچھ اور ہے. یہاں پر جس ہدایت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے, یعنی بیسیکلی یہ نیویگیشن ہے. اس ہدایت کا نام نیویگیشن ہے آج کل کی زبان میں, کیونکہ آپ کے جتنے بھی نیویگیشن کے چارٹس بنتے ہیں, وہ میپس بنتے ہیں, وہ سب ستاروں کی بیسس پہ بنتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں قرآن دونوں جگہ لفظ ہدایت استعمال کر رہا ہے, لیکن اگر آپ ہر جگہ پر ایک ہی مطلب نکالیں گے یہاں سے تو آپ صحیح جگہ نہیں پہنچیں گے. تو طریقہ کیا ہے قرآن کریم کے بیانات کا, اب اس کو سمجھیے گا بہت غور سے, بہت غور سے, کہ قرآن بنیادی طور سے ان معنی کو اٹھاتا ہے جو لوگوں میں رائج ہوتے ہیں, جس کو لوگ آسانی سے سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور انہیں یوز کر کے ایسی جگہ تک پہنچ جاتا ہے جس کا لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کے اندر جتنے بھی الفاظ کے مطالب ہیں وہ ہیں کہ جن کی انسان کو پہلے خبر نہیں تھی قرآن کے آنے سے پہلے یا نبی کے آنے سے پہلے, لیکن اس تک کسی لیپ یا جمپ میں نہیں پہنچایا گیا ہے, بلکہ بات شروع وہیں سے کی گئی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں آلریڈی, اور انہی معنی کو ریفائن اور ایڈوانسڈ کرتے کرتے کہاں تک پہنچا دی گئی ہے, نیکسٹ ورلڈلی لیول تک پہنچا دیا گیا. یعنی جس کو آج جس چیز کو آپ صرف اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے کانٹیکسٹ میں جانتے ہیں جس چیز کو, اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک نئے معنی عطا کر دیے گئے, ٹھیک ہے؟ اور وہ معنی آپ کو کہاں تک لے جا رہے ہیں؟ آخرت تک لے جا رہے ہیں, اس دنیا کے بعد تک لے جا رہے ہیں, یا ان ڈومینز میں لے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے وزبل نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ یہ اسی طریقے سے بہت مطلب آیتیں, کہ جیسے اسی کے آگے انعام کی میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے 100 کے قریب, قد جاءکم بصائر من ربکم, بے شک تمہارے پاس بصائر دیکھنے والی چیزیں آ چکی ہیں, یعنی بصیرت سے کہ جنہیں تم دیکھ سکتے ہو تمہارے رب کی طرف سے, فمن ابصر فلنفسہ, بس جس نے اس کو دیکھا اور بصیرت یا بصارت حاصل کی, جس نے اس کو دیکھ لیا وہ اپنے نفس کے لیے فائدہ اٹھایا, ومن عمی فعلیہ, اور جو اندھا ہو گیا اس کا وبال بھی اس کے نفس پر ہے. اب یہاں پر دیکھنا اور اندھا ہونا کس معنی میں؟ جی, یعنی کہ خدا نے جو کچھ ہمیں ہدایت کے نکات عطا کیے, جو کچھ چیزیں سمجھائیں, یہ کیا ہیں؟ بصائر ہیں, لائق بصیرت ہیں, دیکھے جانے کے قابل ہیں, آبزرویبل ہیں. لیکن کس رستے سے آبزرویبل ہیں؟ ان آنکھوں سے نہیں, اگرچہ کہ آپ ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ورڈ وہی یوز کیا گیا جو لوگ عام طور سے یوز کرتے ہیں, بصر یعنی آنکھوں سے دیکھنا. لیکن اب اس کو ڈائریکٹ کر کے کس جگہ تک لے جائے گیا؟ ان دا نان مٹیریل ڈومین, اسپریچول ڈومین میں اب اس کی اپلیکیشن ہو گئی. تو یہاں پر اندھے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا انسان, بلکہ اس کے دل کی, قلب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. قلب کی آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ حقائق کو دیکھتی ہیں, سچائی کو دیکھتی ہیں, خدا کی آیتوں کو دیکھتی اور پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے؟ ظاہری آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, قلب کی آنکھیں اس میں موجود آیات الہیہ کو پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ قرآن کے معنی پر غور کریں کسی لفظ کے, تو اس کے کانٹیکس کو ضرور دیکھ لیں کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے اب ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں کہ جو ہم نے موت کی بات کی اور ایک ایسی تعریف آپ کے سامنے بیان کی کہ جو ہمارے پری کانسیوڈ آئیڈیاز یا کنسیپٹ کے مقابلے میں بالکل ایک ڈفرینٹ چیز تھی. لیکن میں اس پر اصرار نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے ہر جگہ موت کو اسی معنی میں یوز کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں موت کا لفظ 50 مرتبہ آیا, تو ہر جگہ آپ موت کا لفظ پڑھیں اور اس سے یہ معنی نکال لیں, نہیں نکال سکتے آپ. اس کے کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور یعنی کہ کئی جگہوں پر اس طریقے سے بھی موت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جیسے عام طور سے لوگ بات کرتے ہیں, یعنی مر جانا یا ختم ہو جانا, دنیا سے چلے جانا, آپ کو لگے گا بالکل ویسا بھی ہے. لیکن جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں سب سے اہم کل نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں, دیر از مچ مور ود ان دس. یہ صرف وہ چیز نہیں ہے موت جو لوگ سمجھ رہے ہیں, بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے. تو یہ اسلوب قرآن ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ کو یعنی کہ جس طریقے سے قرآن بات کرتا ہے وہ یہ پیٹرن ہے کہ ان معنی کو بھی قرآن نے محفوظ کیا ہے جو لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں. اس کو آل ٹوگیدر ڈینائی نہیں کر دیا کہ تم بالکل ہی کچھ نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن اس طریقے سے بات کرتا تو سمجھتے کتنے لوگ, پھر وہ افلاطون کا یا ارسطو کا فلسفہ بن جاتا کہ جو عام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتا. لیکن شروع وہاں سے کیا ہے, آگے بڑھتے 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 پھر اتنے ڈیپ کنسیپٹس اسی میں ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم و معرفت اور تزکیہ و طہارت, اس کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا. یہ بات کلیئر ہے کہ قرآن کریم کے بیانات کے لیولز ہیں. اور اسی چیز کو حضور نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے, ظاہر سب کو سمجھ میں آتا ہے, پھر ظاہر کا باطن ہے, ٹھیک ہے, ظاہر کا باطن ہے, اسی میں سے اور دروازے کھلتے ہیں. اور یہ دروازے کب کھلتے ہیں بتائیں, کب کھلتے ہیں دروازے؟ جب آپ بلند ہو جائیں, جب آپ کیپیبل ہو جائیں, ٹھیک ہے. یہ دروازوں کا کھلنا میری اور آپ کی ایبیلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی کہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے بہت اچھا ایک جملہ بیان کیا کہ اسماء الہیہ کی بحث میں نے کہا اسم اعظم, انہوں نے کہا اسم اعظم کسی حرف کا نام نہیں ہے کہ جو چھپا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ چل, انہوں نے کہا اسم اعظم ایک مقام کا نام ہے, ایک درجے کا نام ہے. کہ انسان ایک درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو جو اسم اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم یہ نہیں کہ کوئی چھپے ہوئے کچھ حرف اور لفظ ہیں کہ جو کسی کو پتا چل جائے تو وہ اس کے ذریعے سے کمالات دکھا دے, نہیں. نہیں, جی بالکل. تو اسم اعظم ایک درجہ اور ایک مقام ہے. جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام, اب جو اسم آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو وہ اسم اعظم ہے, ٹھیک ہے. کسی خاص اسم کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کا طریقہ کیا ہے تعلیم کا, کہ شروع ظاہر سے کیا گیا تو سب کو پتہ ہے. یعنی قرآن مچھر کی مثال دے رہا ہے, مکڑی کی مثال دے رہا ہے, مکھی کی بات کر رہا ہے, سب یعنی کہ جو معمولی سے معمولی ترین چیز, اونٹ کی بات کر رہا ہے. لیکن کیا قرآن اس قسم کی کتاب ہے؟ کہاں تک جاتی ہے پھر؟
کیا کہ جو اس میں اعظم بتایا جیسے آپ نے, تو اگر ہم اس کو جوڑیں وہ جو قصے, جیسے ایک وہ آصف نے برقیہ قصہ ہے قرآن شریف میں,
جی جی,
یا ام الکتاب کی بحث ہے,
جی بالکل,
تو یہ تو اس سے اپوزٹ دوسری طرف بتا رہا ہے. یہ تو پھر ایک انسانی پوائنٹ آف ویو سے
آپ اسٹرینتھن کر رہے ہیں اس آرگومنٹ کو. اب غور کیجیے, آپ ہمارے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اس ایگزامپل کے ذریعے سے.
نہیں, من کتاب میں سے علم,
اس کا مطلب یہی ہے نا کہ کتاب کا ایک ظاہر ہے اور باطن ہے. باطن کس پہ کھلتا ہے؟ جو ایک درجے اور مقام کا حامل ہوتا ہے. آپ جیسے جیسے اوپر ہوتے چلے جائیں گے تو آپ کتاب کے ظاہر تک نہیں رہیں گے, پھر اس کے اندر جو مزید باطن کے پہلو اور دروازے ہیں وہ آپ پہ کھلتے جائیں گے. تو یہی الحمد جو آپ پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے ذریعے سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ابھی صرف الحمد ہم پڑھ کے اپنے خیال میں ثواب کما رہے ہیں, اور اس کو فارسی میں کسی عارف شاعر نے کہا بھی ہے کہ بے حمد و قل ہو اللہ کار شام بے, کہ اس میں کہ خوشا آنا کہ دائم در نمازن بہشت جاویداں بازار شام بے. یعنی کہیں کہ یہ جو اولیاء خدا ہیں ان کے کام ہی قل و اللہ اور ہم سے بنتے ہیں. تو یہ تو وہی چیز ہے کہ آصف بن برقیہ کے پاس کوئی اسپیشل اسم نہیں تھا, علم من الکتاب تھا, کتاب میں سے کچھ حقیقت کو وہ جانتے تھے اور اس حقیقت کے ذریعے سے انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو دوسروں کے لیے امپاسبل تھا. تو یہ تو بالکل وہی بات ہے جو ہم نے کہی کہ اسم اعظم حقیقتاً مقام کا نام ہے, کہ انسان جب ایک درجے پر بلند ہو جائے تو جس اسم کو وہ پکارے گا وہی اسم اعظم ہے. یعنی اب اس کے لیول پر, اسم اعظم مینز ہائیسٹ لیول. جی تو اب میں اس کو گفتگو کو سمیٹنا شروع کرتا ہوں. اچھا اب ایک تھوڑی سی ریسٹرکشن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لگائیں کہ اب جو بھی آپ سوال کریں گے نا وہ اس کانٹیکسٹ سے ہی متعلق ہوگا, نہ کہ ایکسٹینڈنگ ٹورڈز ادر ٹاپک, ورنہ میں اس بات کو مکمل نہیں کر پاؤں گا. ہم نے آپ کے سامنے تین چیزوں کا ذکر کیا تھا, اجل کا, توفا کا اور موت کا. اب ہم اس کو کمبائن کر لیتے ہیں. اجل کا مطلب یہ ہے کہ نفس جب عالم ملک میں موجود ہے, عالم ملک تو سمجھ رہے ہیں یہ میٹیریلسٹک ورلڈ اور ڈومین جس میں ہم آپ سب پائے جاتے ہیں, جب نفس اس میں موجود ہے تو اسے یہاں پر اپنی مدت حیات کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اجل ہے, یہ ایک رول ہے. اور اس کا اطلاق صرف انسانوں پر نہیں ہوتا بلکہ انسانیت پر ہوتا ہے. اس اجل کے اصول کا اطلاق, یعنی لیونگ اپ ٹو اے سرٹن لمٹ, اس کا اطلاق صرف ایک انسان پہ نہیں ہے, قوموں پر بھی ہے, امتوں پر بھی ہے اور پوری انسانیت پر بھی ہے. یعنی اقوام بھی اسی طریقے سے زندہ رہتی اور مر جاتی ہیں, صرف یہ کہ ٹائم اسپین ان کا زیادہ ہوتا ہے, اور اوور آل انسانیت بھی ایک وقت تک پہنچنے کے بعد ختم ہو جائے گی. اس کا بھی, اس کے لیے بھی مدت اجل ہے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے. پہلا کنسیپٹ ہے اجل کا. دوسرا کنسیپٹ ہے کہ توفع. توفع کا مطلب یہ ہے, اگر ہم تھوڑا سا ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں, کہ نفس اس دنیا میں اپنے کمال کو نہیں حاصل کر سکتا, اسے اپنے کمال کو پانے کے لیے ایک ایسے ڈومین میں جانا پڑے گا کہ جو لائق کمال ہے, جو ظرف کمال ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں, یعنی جس ورلڈ میں ہم موجود ہیں, یہ عالم کمال نہیں ہے. یعنی یہاں پر جو انسان کا پوٹینشیل ہے وہ ایکچوئل نہیں بن سکتا. یہاں پہ اس عالم میں رہتے ہوئے, اس میٹیریلسٹک ڈومین میں کوئی کمال والی چیز نہیں ہے, وہ بھی کسی اور عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ہم نے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ وہ یہاں رہتے ہوئے کسی اور عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہ میٹیریلسٹک ڈومین کسی کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی اگر آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھنا ہو اس کو, یعنی کہ نظریے کو تھوڑا سا ایگزامپل سے آپ ملا لیں, نہج البلاغہ میں خطبہ حمام بہت مشہور ہے. ذہن کہ ایک صحابی تھے آپ کے حمام, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ آپ میرے سامنے متقین کی یا مومنین کے اوصاف اس طریقے سے بیان کریں کہ گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. آپ نے پہلے ان کو منع کیا, انہوں نے جب اصرار کیا تو آپ کا بہت مشہور خطبہ ہے جس میں آپ نے کتنے سینکڑوں اوصاف کی صفتیں بیان کی مومنین اور متقین کی. اور جب آپ وہ گفتگو فرما رہے تھے اس کے دوران ہی حمام نے ایک چیخ ماری اور ان کا وہاں گرے اور انتقال ہو گیا. اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک و پاکیزہ نفوس پر سچی نصیحتیں اسی طریقے سے اثر کرتی ہیں. اور اس چیز کو شہید مطہری نے اس پر کمنٹ کیا ہے اس واقعے پر اس انداز سے کہ جب حمام نے امام علی علیہ السلام کے جملوں کو واقعاً ابزارب کرنا شروع کیا, صرف سن نہیں رہے تھے وہ, بلکہ آپ کے کلام کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے نفس کے اندر گروتھ شروع ہوئی, اور وہ گروتھ اس حد تک پہنچ گئی کہ پھر یہ جسم اس کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ اس نے اس جسم میں خاکی اور مادی کو چھوڑ کے اور وہ اس جگہ پہ منتقل ہو گئی کہ جہاں پر اس کو جانا تھا یا جہاں تک پہنچنا تھا. یہ صرف کمال حقیقتاً جسے آپ کہہ لیں کہ معصوم کے اندر ہے, کہ جس کے ظاہر میں بھی اتنی وسعت ہوتی ہے, اتنے صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے نفس کا بوجھ سنبھال لیتا ہے, باقی کسی کے بس میں بات نہیں ہے. یعنی جس کو خدا نے عصمت عطا کی ہے, ایسے ہی دوسرا واقعہ ان کا بھی ہے, زید بن حارثہ کا بھی ہے, کہ جب ان سے پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ تم نے کس حالت میں صبح کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یقین کی حالت میں صبح کی. تو حضور نے تعجب کیا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اس کی دلیل بیان کرو. تو انہوں نے کہا کہ میری راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں, میرے دن روزوں میں گزرتے ہیں, اور میں اہل جہنم کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ, اور اہل بہشت کو گویا کہ بہشت کی نعمتوں سے لذت اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. لیکن گویا کے کا لفظ استعمال, ایز اف. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ رسول خدا, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے اصحاب کے باطن سے آپ کو باخبر کروں کہ کس کے دل میں کیا کیا ہے. تو رسول پاک نے فرمایا کہ نہیں, بس اب خاموش ہو جاؤ. پھر ان سے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے, تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کی معیت میں شہید ہو جاؤں. خواہش کیا ہے میری؟ کہ میں آپ کی معیت میں مقتول فی سبیل اللہ ہو جاؤں. تو اس پر میں نے بات کی تھی, ایران میں بڑے اچھے عالم ہیں تقی رحیمیان, ان سے بات کی تھی. انہوں نے کہا آپ نے کبھی غور کیا اس پر کہ یہ خواہش کیا بتا رہی ہے؟ یہ خواہش یہ بتا رہی ہے کہ نفس کے اندر جو کچھ موجود ہے جسم اس کا بوجھ نہیں سنبھال پا رہا, اور وہ انسان بہترین ایگزٹ تلاش کر رہا ہے. بہترین ایگزٹ رسول خدا کی معیت میں مقتول فی سبیل اللہ ہو جانا ہے. دیٹ از دا بیسٹ ایگزٹ ٹو لیو دس مٹیریل ورلڈ. تو اب اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو اس مقام تک پہنچ رہا ہے, کیا وہ رسول خدا کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی پہنچ رہا ہے نا؟ لیکن رسول خدا میں خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہو اور آنکھیں اندر دھس گئی ہوں اور جسم لاغر و نحیف ہو گیا ہو. کیا چیز, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس وجود میں اتنی عظمت اور اتنی بلندی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کوہرنٹلی ایگزسٹ کر رہی ہیں, ظاہر بھی, باطن بھی, سر بھی, خفی بھی, ہر پہلو. یہ کمال صرف معصوم کے پاس ہوتا ہے جس کو خدا نے عصمت عطا کی ہے. باقی انسانوں کے پاس جب یہ چیز گرو کرتی ہے, مطلب وہ اندر سے ان کی گروتھ ہوتی ہے, تو پھر یہ نہیں سنبھال پاتا. ٹھیک ہے, تو ان ساری باتوں کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا دار کمال نہیں ہے کسی کے لیے. کوئی بھی شخص, یعنی معصوم بھی اپنے کمال کو کہاں جا کے پائے گا؟ اگلے ورلڈ میں پائے گا, آخرت میں پائے گا, ملکوت میں پائے گا. تو توفع یا منتقل ہونے کی جب خدا بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے حقیقتاً؟ کہ دار عمل سے دار کمال تک پہنچانا. یعنی یہاں تک تم نے جو کچھ تمہیں کرنا ہے, اپنا ذخیرہ, اپنا سامان اکٹھا کرو, اور اس کے بعد ہم تمہیں ایک ایسے عالم میں, ایسی ورلڈ میں پہنچا دیں گے جہاں تم نے جتنا کمایا ہے اس کے کمال کو حاصل کرو گے. یعنی جیسے اس دنیا میں تم جو پھل کھا رہے ہو اس پھل میں کمال نہیں ہے, اس دنیا میں تم جو پھل کھاؤ گے اس کے اندر ایک کمال ہوگا. اس کی جو کیفیت ہے وہ یہاں نہیں ہے, اس کی جو لذت ہے اس کا مقابلہ یہاں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو توفع یا انتقال در حقیقت ایک پست عالم سے ایک کمپلیٹ ورلڈ تک لے جایا جانا ہے. یعنی انسان کے نفس کو اس کے تمام اثرات کے ساتھ, کیفیات کے ساتھ, اس کے ایکسپیرینسز کے ساتھ یہاں سے اٹھانا اور اس عالم میں منتقل کر دینا جہاں پر وہ اپنی کمائی کا بہترین حظ اٹھا سکے, بہترین فائدہ پا سکے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یعنی یہ خدا کی انتقال کیا ہے؟ خدا کی بہترین نعمت ہے. یہ بات واضح بھی کہ خدا کیونکہ ہم سے محبت کرتا ہے, اس نے اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر ہمارے لیے کیا چیز میسر کی ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک بہت چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے جس میں تکلیف میں ڈالا ہے. یعنی اگر ہم 60-70-80 سال کی زندگی کو انفینٹ لائف سے کمپیئر کریں تو کوئی کمپیریزن ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو بہت تھوڑی سی مدت کی تکلیف میں ہمیں ڈالا ہے تاکہ ہم فار ایور آرام, سکون, مزے اور لذت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. اور یہ جو پروسیس ہے کنورژن کا, موومنٹ کا, کہ انسان کے نفس کو یہاں سے اٹھا کے اور منتقل کر دینا اس عالم کمال میں, یہ ہے توفع. حقیقتاً یہ توفع ہے. لیکن اب جس نے اپنے آپ کو بدبخت بنا لیا تو اس کے لیے بات الگ ہے, اس کے لیے توفع کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا, اب ایک سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ, یعنی یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک پہلو کہ اس انتقال میں خاص بات کیا ہے, یہ انتقال کیوں ہے. یعنی ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ انتقال کی ضرورت ہی کیا ہے, توفع کی ضرورت کیا ہے. تو توفع کی ضرورت اور حکمت کیا ہے کہ جس ورلڈ میں ہم موجود ہیں یہاں پر میرا نفس اپنے کمال کو نہیں حاصل کر سکتا, تو ضروری ہے کہ اس کو ایسے ڈومین میں پہنچا دیا جائے جہاں پر یہ اپنی کمائی کو خرچ کر کے با کمال سرمایہ حاصل کرے.
لیکن الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ,
ظاہر ظاہر, لیکن پرپز یہی ہے. پرپز یہی ہے, یعنی عالم کمال ہے وہ جس کی طرف ہمیں منتقل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ توفع میں خاص بات ہے. اچھا, اب جو دوسرا ایک سوال ہے جہاں سے موت کا کنسیپٹ کھلتا ہے, ایک یہ ہے کہ یعنی کہ عالم فنا سے عالم بقا کی طرف منتقل ہونا, عالم ناقص سے عالم کمال کی طرف جانا, ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انتقال, اب یہ کنسیپٹ وہ ہے کہ جو کامن نہیں ہے, کیا یہ انتقال جبری ہے یا اختیاری ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب نفس کو منتقل ہونا ہے ہر حال میں, چاہے اچھا ہو, برا ہو, نیک ہو, بد ہو, کوئی بھی ہو, اس سے عالم فنا سے عالم بقا کی طرف جانا ہے, نقص اور خرابی والے عالم سے کمال والے عالم کی طرف جانا ہے, دیٹ از دا ڈیسٹینی, ٹھیک ہے. اب اس نے اپنے لیے خراب چیزیں جمع کی تو وہاں جا کے خرابی کو پائے گا, اگر اچھی چیزیں جمع کی تو اچھائی اور نیکی کو پائے گا, اور یہی خدا کی خلقت کا پرپز ہے. اب سوال یہاں پر جو باریک ہے کہ یہ انتقال کیا ہمارے اختیار میں دیا گیا ہے یا خدا نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ اصل کوسچن ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انتقال انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے.
جو آپ نے پہلے بتایا تھا,
جی جی, یعنی وہی میں اس کو اب سم اپ کر رہا ہوں, اس بحث کو ایک دوسرے اینگل سے, کہ آپ نے انتقال سمجھ لیا نا, توفع کیا چیز ہے, توفع ضروری ہے, لازمی ہے. یعنی وی آر ان اے جرنی اور ہم اس وقت ایک ایسے عالم میں زندہ ہیں جو ناقص ہے, جس میں عیب ہے, جس میں خرابی ہے. لیکن کیوں یہاں پر ہم پائے جاتے ہیں؟ تاکہ یہاں سے ہم اپنا سامان سرمایہ اکٹھا کریں. وہ میں نے آپ کو ساری حدیثیں سنا دی نہج البلاغہ سے اور اس سے, کہ یہ ہمارا مدرسہ بھی ہے, یا ہمارے بزنس پلیس بھی ہے, یا ہمارے ٹریڈ مارکیٹ بھی ہے. اب یہاں سے ہم کو جمع کرنا ہے سارا, تاکہ جس کے ذریعے سے وہاں ہم اچھی زندگی گزار سکیں. اور اگر ہم عقل مند ہیں تو وہ سرمایہ جمع کریں گے جو نیکسٹ ورلڈ میں جس سے کام آئے, ٹھیک ہے نا. یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے بہت بڑا گھر بنا لیا, کیا یہ بڑا گھر میرے لیے آخرت کی کوئی نعمت خریدنے میں کام آئے گا؟ جی نہیں آئے گا. نہیں, بڑا گھر خود نہیں کام آئے گا. اگر آپ نے مثال کے طور پر اسی کو مدرسہ بنا دیا, اگر آپ نے اسی کے اندر یتیموں اور بیواؤں کے لیے کوئی جگہ رکھ دی, اگر اس کے کسی حصے کو آپ نے علم اور دانش کے لیے مخصوص کر دیا تو وہ چیز آخرت کے سرمایہ میں کنورٹ ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو معرفت کی ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ مومن اور متقی انسان کی معرفت, اس کا تعلق اسی چیز سے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سرمایے کو جمع کر رہا ہوتا ہے, ان چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے اور ان چیزوں کو ایکیومولیٹ کرتا ہے جس سے اپنی اصل زندگی میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کو خرید سکے. اور الٹیمیٹلی پھر دیکھیں یہاں بھی گفتگو پھر آگے جو اس کا ہائیسٹ لیول ہے, آپ سب سے زیادہ چیزیں کس چیز سے خرید سکتے ہیں بتائیں, وہاں پر سب سے بڑی دولت کیا ہوگی کسی کے پاس یا کیا ہو سکتی ہے, کیا کہتے ہیں اس عالم میں اگر ہم کہیں کہ ہمیں جا کے خریدنا یہ میرا سرمایہ, یہ نماز, اس کے بدلے میں کچھ میں لے سکوں گا, رضا پروردگار. جی, جس انسان کے پاس رضوان من اللہ ہے, رضوان خدا ہے, اس کی بائنگ پاور لامحدود ہے آخرت میں اور دار کمال میں. ٹھیک ہے, اب جس کا ذہن, جس کی معرفت کا لیول یہاں تک پہنچتا ہے پھر وہ کسی بھی چیز کو نہیں کہتا, یعنی کہ اس کی نظر میں جنت بھی نہیں ہے, اس کی نظر میں جہنم بھی نہیں ہے, اس کی نظر میں اپنا ذاتی کوئی کمال, کوئی تعریف, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے لیے وہ عقل چاہیے جو آپ کو یہ بات سمجھائے کہ میکسیمم پروفٹ رضا پروردگار ہے, رضوان من اللہ. ٹھیک ہے, تو اب جہاں سے ہم اجل اور توفع کے بعد موت کے کنسیپٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ یہاں سے اس سوال کے ذریعے سے کہ ہمیں منتقل ہونا ہے دار فنا سے دار بقا کی طرف, ہمیں منتقل ہونا ہے دار نقص سے دار کمال کی جانب, یعنی جو ناقص ہے اس میں فنا ہے, عیب ہے, جو کمال والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے, اس میں خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز مینڈیٹری ہے, اس سے کوئی انسان نہیں بچے گا. لیکن خدا نے اس بات کا انسان یا نفس کو اختیار دیا ہے کہ تمہیں اپنے اجل کا انتظار نہیں کرنا ہے اس منتقل ہونے کے لیے, اگر تم اپنے معیار کو بلند کر لو تو وہ مدت اجل جو اس زندگی میں آنا ہے اس سے پہلے بھی یہ انتقال پاسبل ہے, یعنی جب تم اپنے کو فانی سے باقی بنا لو.
ایک چیز تھوڑی کنفیوز کر
دی, جی
آپ نے جو پہلے بتایا تھا کہ
میت
اور موت دو الگ الگ چیزیں,
میت مردہ ہونا. جی,
تو یہاں پر انتقال کا مطلب کس چیز سے؟
نفس ہے نا, انسان کا نفس دار فنا سے دار بقا میں چلا جائے, یہ توفع ہے.
تو مطلب انتقال میں بھی آپ کی جو یہ جو فنا ہونے والی باڈی ہے اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, مطلب آئی مین انتقال کا مطلب آپ کی نفس کا انتقال.
جی بالکل, یعنی یہ جو باڈی ہے یہ مٹی سے اٹھی ہے, مٹی میں واپس چلی جائے گی. جی, لیکن جو میرا مائی اون سیلف ہے, جو میرا نفس ہے, جو میں ہوں, یہ منتقل ہو کے اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا جائے گا. جی, اور اس اور اگلی دنیا میں فرق کیا ہے کہ یہ فانی ہے وہ باقی ہے, یہ ناقص ہے وہ کامل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ انتقال, دیٹ از اے ڈیسٹینی آف آل ہیومن بینگس. اب سوال یہاں پر یہ ہے جو میں ریز کر رہا ہوں کہ یہ انتقال ہونا ہے, لیکن کیا صرف اس وقت ہونا ہے کہ جب لوگ مرتے ہیں بظاہر, یا اس انتقال کو خدا نے انسان کے اختیار میں دے دیا ہے؟ سب کے اختیار میں دیا ہے, کچھ لوگ اس اختیار کو یوز کر پاتے ہیں اور بلکہ وہ بہت ہی کم ہیں, بلکہ ان کی تعداد جو ہے وہ انگلیوں پہ گنے جانے کے قابل ہے. لیکن اب جو ڈیپ کنسیپٹ آف موت آ رہا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پہلے سے پیش کیا, اب میں اس سے ریکنیکٹ ہو رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ ہر نفس کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے موت کا ذائقہ چکھ لے. ہر نفس کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے موت کا ذائقہ چکھ لے, اور جب وہ موت کا ذائقہ چکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ فانی سے باقی ہو جائے گا. پھر وہ اس دنیا میں بظاہر زندہ ہے لیکن وہ کسی اور ڈومین میں لیو کر رہا ہوگا. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے سامنے نجم البلاغہ سے پڑھ کے سنایا تھا 147 جو امام علی علیہ السلام کا جملے دعائے کمیل جناب کمیل علیہ الرحمن سے, کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں صاحب الدنیا بے ابدان ارواحہا معلقتا بالمحل الاعلی. یہ وہ انسان ہیں کہ جو دنیا میں اس طریقے سے زندہ ہیں کہ جن کی روحیں محل اعلی میں معلق ہیں, ان کی ارواح یہاں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں, اس جسم میں بند نہیں ہیں, اس مادیت کے قید خانے نے ان کو نہیں گھیرا ہوا ہے, وہ ارواح محل اعلی میں معلق ہیں. تو اس کا مطلب یہ, جیسے میں نے وہ خطبہ آپ کو سامنے پڑھ کے سنایا تھا کہ جس میں آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس زندگی میں رہتے ہوئے قیامت تک کے مراحل حل کر لیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں, اس زندگی میں رہتے ہوئے قیامت تک کے مراحل کو طے کر چکے ہوتے ہیں وہ, اور عالم برزخ میں جو لوگ موجود ہیں ان پر گواہ ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے اپرچونیٹی رکھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب تمہیں ظاہری طور پر تمہارا انتقال ہو اسی وقت تم دار فنا سے دار بقا میں جاؤ. نہیں, یہ کام تم جب چاہو کر سکتے ہو اگر اپنے کو اس لائق بنا لو. اور اس چیز کا نام کیا ہے؟ موت کا گھونٹ. تو زیادہ تر لوگ موت کا گھونٹ کب پیتے ہیں؟ یعنی تینوں چیزیں سب کو آنا ہے نا, تینوں چیزیں سارے انسانوں کے لیے ہیں, اجل, توفع اور موت. زیادہ تر لوگوں کے لیے موت کب آتی ہے؟ جب وہ منتقل ہوتے ہیں, جب اجل, یعنی ان کے لیے تینوں چیزیں ساتھ آتی ہیں.
حضرت بھائی, ایسا پوسیبل ہے کہ انسان جو ہے وہ آپ کی جو روح ہے, جیسے نفس ہے, وہ ایک جگہ سے منتقل ہو جائے, لیکن آپ یہاں پر جو اس طرح کی زندگی وہ بھی جیتے رہے. مطلب
یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں.
جیسے امام وغیرہ تھے
جی
جن کو جو ہے وہ شہید کیا گیا, تو اگر اس طرح سے دیکھیے تو ان کی جو فنا ہونے والی باڈی ہے وہ تو اسی ٹائم گئی جو ان کو فورسفلی کسی نے شہید کیا, لیکن اگر دوسرے اس سے دیکھیے تو اگر یا پھر وہ اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی انہیں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو چوز کیا ہو کہ بھائی میں کیا نام ہے.
دیکھیں, امام کی یا رسول کی جب آپ بات کرتے ہیں نا, تو امام اور رسول یا معصوم جو ہے وہ کئی ڈومینز میں بیک وقت ایگزسٹ کرتا ہے. اب یہ چیزیں, اور میں آپ لوگوں کو اتنا پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ہائر لیولز آف ایگزسٹنس ہیں انسان ان میں سائملٹینیسلی موجود رہ سکتا ہے. اور اسی چیز کو پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا, بہت خوبصورت ہے اس کو, آیت اللہ حسن زادہ عملی نے بہت دفعہ بیان کیا, عاصم ابن قیس سے آپ کا ایک بیان ہے, انا مع الدنیا الاخرہ, آخرت دنیا کے پیرلل ہے نہ کہ بعد میں. یہ اصل کنسیپٹ ہے, انا مع الدنیا, مع مینس ساتھ ساتھ, معیت میں آپ کہتے ہیں نا, آپ جنازے کی معیت میں چل رہے ہیں, کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلو بہ پہلو چل رہے ہیں. جی, اگر ہم اتنا ایوالو کر جائیں, یعنی جیسے اس دنیا میں میں آپ سے کہوں کہ آپ چار لیولز پر بیک وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, آپ مانیں گے میری بات؟ چار ڈفرینٹ ڈومینز میں ہر انسان سائملٹینیسلی ایگزسٹ کر رہا ہے. نہیں نہیں, اس بات کو سمجھیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یو آر لائک جماد, جماد مینس جو پتھر اور نان لیونگ جیسے آپ کہتے ہیں, ہم میں وہ کوالٹی بھی ہیں, ہم میں پلانٹس والی کوالٹیز بھی ہیں, ہم میں اینیمل والی کوالٹیز بھی ہیں, اور ہم میں ان تینوں کی موجودگی کے ساتھ ایک اس سے اوپر بھی کوالٹی بھی ہے جس کو آپ فکر کہتے ہیں اور قوا انسانی کہتے ہیں. کیوں
یہ چار ورڈز کیسے ہو گئے؟
کیوں جماعت کی ایک ورڈ ہے, جمادات کے ایک پورا الگ سے سلسلہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک پورے رولز اور لاز سارے کے سارے ایک نان اینیمیٹ ورلڈ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, جس سے آپ جماعت کہتے ہیں؟ اس کے اوپر پلانٹ کی پوری ایک ورلڈ, پلانٹ کے پورا ایک رول ہے, سارے اس کے اپنے قوانین ہیں, اس سے اوپر اینیمل ورلڈ کے اپنے قوانین ہیں, اینیمل ورلڈ کی کئی لیئرز ہیں, یعنی انسیکٹ سب سے نیچے آتے ہیں مثال کے طور پر, اس سے اوپر ریپٹائلز آتے ہیں, اس سے اوپر یہ آتے ہیں, پھر میملز آتے ہیں, اس کی لیئرز ہیں, اور پھر ان سب کے اوپر انسان ہیں. تمام کی تمام خصوصیات جو وہاں پائی جاتی ہیں وہ ہم میں موجود ہیں.
اس کو ورلڈ سے تشبیہ کیوں دیں گے؟
کیوں تو پھر اور کیا کہیں گے اسے؟ یہی تو ورلڈ ہے. ورلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایسا ڈومین جو ایک سیٹ آف رولز پہ چلتا ہو, وہ ایک ورلڈ ہے. صرف اوپر نہیں, صرف آپ اس کو اس لیے ورلڈ نہیں مان رہے کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, اس لیے انہیں کہ جتنا کچھ بھی ہمارے سامنے ہے اور وہ جتنا بھی حیرت انگیز ہونا ہمیں یوزول لگتا ہے, ہم اس کی کوئی گہرائی میں جانا پسند نہیں کرتے. اور اوپر والی دنیا آپ کو صرف اس لیے انیوژول لگ رہی ہے کہ نظر نہیں آ رہی ہے, ورنہ اگر ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے تو ہم بھی امام علی کی طرح کہتے کہ یہ جب پوچھا تھا کہ آپ اتنے آسانی سے کیسے بول دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں چیزیں, تو آپ نے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا پانچ. کہ سوچا کیوں نہیں تم نے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا سامنے. کہ اسی طریقے سے وہ عالم میرے سامنے. تو ہمیں اس لیے اتنی الجھن محسوس ہوتی ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے, پتہ نہیں ہے, خبر نہیں رکھتے. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے اس زندگی میں ہم رہتے ہوئے چار ڈیفرنٹ ڈومینز پہ سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتے ہیں,
تو جو والا کانسیپٹ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کی فوٹو کاپی کہیں اور موجود
ہے, نہیں وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, یہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ترقی کرتا ہے, جو معصوم ہے, جس طریقے سے کہ ایک عام مادی انسان ان چار لیولز پہ بیک وقت ایگزسٹ کرتا ہے, کاپی نہیں, اسی طریقے سے میری ایگزسٹنس ٹرانسینڈ کر سکتی ہے ٹو دا ہائر لیولز, یعنی میں اس وقت عالم ملکوت میں بھی پایا جاتا ہوں.
اور جو آپ جی کہہ رہے ہیں وہ اچھائی اور برائی بھی تو کہہ سکتی ہے کہ کہا جا سکتا ہے اسی چیز کو,
کس چیز کو؟
کہ جیسے ایک انسان کے اندر اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے, which can be animal in a human being, a plant in a human being.
نہیں نہیں, اینیمل اور پلانٹ کا مطلب یہ نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کے اندر ہڈیاں ہیں, اس کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کر دوں, ہڈیاں ہیں, یہ اٹ از لائک اے اسٹون, ٹھیک ہے, اس میں نہیں نہیں اس میں ریٹ آف ڈیکے نہیں ہے اس طریقے سے. باقی جو انسان کی باڈی ہے اس کے اندر ایک نشونما کی طاقت ہے, بڑھنے کی طاقت ہے, یہ پلانٹس کی خصوصیت ہے. اس کے بعد اس نشونما کے ساتھ حرکت اور ارادہ بھی ہے, یہ حیوانات کی خصوصیت ہے, اور ان سب کے ساتھ ایک اختیار اور فکر بھی ہے.
یہ تو پراپرٹیز ہو گئی ہیں,
تو وہی تو ہے.
ہاں یہ عالم ایسے نہیں ہے, ہم لوگوں نے جیسے پڑھا تھا عالم ملک ملکوت برزخ اور اس کے اوپر والا عالم, وہ ہے عالم, تو ہم اس عالم کو اس ان جو آپ نے چار بتایا عالم سے کیسے جوڑ
سکتے ہیں؟
آپ میں مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے کہ جو تسبیح اور حمد کی حقیقت کو پاتا ہے اور اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے, وہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہے. ایک انسان ہے کہ جو اس کی اور گہرائی میں جا کے حقیقت کو سمجھ رہا ہے, مثال کے طور پر وہ عالم عقل میں رہ رہا ہے, اور یہ تمام کے تمام عالمین بیک وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر.
یہ سمجھ میں آ رہا ہے
بیک وقت,
لیکن یہ پلانٹ اینیمل والا ایگزامپل کیوں فٹ نہیں ہو رہا؟
کیوں نہیں فٹ ہو رہا؟ اس لیے کہ آپ کی جو باڈی ہے, آپ کی باڈی پلانٹ والی خصوصیات رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ اینیمل والی رکھتی ہے, اسٹون والی رکھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے بھی ورلڈز ہیں ان سب کی پراپرٹیز کو اپنے اندر رکھتے ہیں.
لیکن یہ سب تو وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں, ہم جانتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے الگ بھی چیزیں موجود ہوں.
ایسا انرجی کی کوالٹیز بھی رکھتے ہیں, وہی ہمارے اندر وہ
ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز تو آپ کو آگے لے جا رہی ہے. یعنی کہ جو انرجی ہے جس کو آپ اس وقت مائنڈ کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں, یہ وہی چیز تو ہے جو آپ کو اوپر والے ورلڈ سے کنیکٹ کر رہی ہے. اسی کو تو روح کہتے ہیں حقیقتا. یعنی میرے اور آپ کے اندر وہ چیز بھی ہے کہ جو مجھے اس سے اوپر والے ڈومین سے کنیکٹ کر دیتی ہے, جو روحانیت ہے میری. اگر میں نے خدا نہ خواستہ اس روحانیت کو ضائع کر دیا تو کیا ہوگا, اینیمل ڈومین سے اوپر نہیں اٹھ پاؤں گا.
اچھا, اگر اس کو ایک چیز بس میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اپنا سفر اگر اوپر کی طرف کر لیں تو یہ والے ڈومین اور جو جیسے انرجی ہے
یہ روحانیت ہے, یہ روحانیت
ہے, ویئر ایز جو دوسرے والے آپ نے بتائے وہ ہم کو نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں.
دیکھیے اس میں پھر بھائی بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی.
ایگزامپل کے اس سے کہہ رہے ہیں
کیا کیا بات,
جو اینیمل والی بات ہوئی.
ایک انسان کو اگر آپ دیکھیں, ایک انسان جماعت بھی ہے, نبات بھی ہے, حیوان بھی ہے, انسان بھی ہے. یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟
کوالٹیز تو ہے,
جماعت بھی ہے, نبات بھی ہے, پلانٹ بھی ہے. حیوان سے مطلب میری مراد یہ نہیں کہ وہ جانور ہے, حیوان سے میری مراد ہے کہ جو اینیمل کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں. کہ جس طریقے سے کہ پتھر ہے, پتھر بھی ایک زندگی رکھتا ہے. قرآن کی نظر میں پتھر بے شعور نہیں ہے, لیکن پتھر کے اندر وہ اپنا اختیار نہیں پایا جاتا جس سے وہ کوئی کام کرے. پلانٹس میں ایک نئی چیز آ گئی, حرکت ہے, یعنی نشو نما ہے, وہ اپنے پھل پھول اگاتی. ٹھیک ہے, لیکن نہیں نہیں, لیکن ایک ڈومین ہے نا, ہر ایک کا الگ الگ پراپرٹیز ہے نا. ہم ورلڈز کی بات کر رہے ہیں نا, تو جو نیچے والی ورلڈ ہے وہ سب سے نیچے جماعت ہے. اس کے بعد اسی میں ایک نئی خصوصیت پیدا ہو گئی, یعنی گروتھ.
اگر اور اس کے سوچیں تو پیریوڈک ٹیبل کا ہر ایٹم جو ہے وہ ایک لیول ہے بھائی, اس میں دو الیکٹرون وہ ہے وہ ایک لیول ہے.
نہیں, اس کی خصوصیات کیا ہے, اس کی خصوصیات کیا ہے؟ جب ایٹمز تو ہر چیز میں ہیں بظاہر, لیکن جب ایٹمز پلانٹ لیول پر آتے ہیں تو کسی اور طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. جب وہی ایٹم اینیمل کنگڈم میں جاتے ہیں تو ان کا بیہیویئر کریکٹرسٹکس کچھ اور ہو جاتی ہیں, وہی ایٹم ہیومن لیول پہ آتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ایٹم کی نہیں ہے, ایٹم میں پائی جانے والی روح کی بات ہے. یعنی ایٹم کے ساتھ ایک اور چیز اٹیچ ہوتی ہے جو روح ہے.
ایٹم جو ہے وہ کسی چیز سے جب
کچھ بھی نہیں ہے,
وہ کرتا ہے تو
کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز روح ہے, نباتی ہے, روح ہے حیوانی ہے, روح ہے انسانی ہے, اصل چیز وہ ہے. تو انسان جب اپنے اندر موجود ہے, انسان کا وجود اپنے اندر روح ہے حیوانی, روح ہے نباتی, روح ہے جمادات سب رکھتا ہے, اور اس کے اوپر بھی ایک اور چیز رکھتا ہے, اور یہ کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے کہ اس سے اوپر بھی چلا جائے, روح ہے ملکوتی کو بھی حاصل کر لے, اینڈ سو آن. جی جی ٹھیک ہے. اور اسی چیز کو پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک جملے میں کہ یا علی خلقتم للبقاء. اگر ان تمام کنسیپٹس کو آپ سمیٹ لیں, خلقتم, تم پیدا کیے گئے ہو بقا کے لیے, باقی رہنے کے لیے, لا للفنا, فنا کے لیے خدا نے نہیں بنایا تم کو, بقا کے لیے بنایا. بل انتم تنتقلون من الدار الى الدار, لیکن یہ جو فنا سے بقا کا سفر ہے وہ ایک جگہ پہ رہ کے نہیں ہوگا, بلکہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے. ٹھیک ہے, یہ ہیومن ڈیسٹینی ہے, یہ ہیومن جرنی ہے, یہ ہیومن لائف ہے. اب اس میں صرف موت کا کنسیپٹ کیا ہے؟ موت کا کنسیپٹ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ انسان کو خدا نے اس انتقال کا اختیار دیا ہے کہ ہم جب چاہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں, جب چاہیں فنا ہو جانے والی چیزوں سے اپنے نفس کو کٹ آف کر لیں, تو ہم کہاں منتقل ہو جائیں گے؟ دار بقا میں منتقل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں آخری ایک چیز جو میں بات کر کے اس سے کنیکٹ کر کے اور اس کو بات اس ختم کریں. اس چیز کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ موت کو پانے کا میکینزم کیا ہے, یعنی اصل سوال ہمارے ذہنوں میں میرا خیال ہے بار بار یہی اٹھ رہا ہوگا کہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا لیکن ہم اس موت کو کیسے پائیں. یعنی موت کو پانا یعنی فانی سے باقی ہونا, میں میت کی بات نہیں کر رہا ہوں, مردہ ہو جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ موت کے ذائقے کو چکھ کر موت کے مرحلے سے گزر کر فانی سے باقی ہو جائیں, اس عالم میں رہنا شروع کر دیں اگرچہ کہ ظاہری جسم یہاں پر ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے خدا نے ایک ہمیں ایک بات سمجھائی ہے جس کو کہا گیا ہے قرآن کی زبان میں وجہ اللہ. وجہ اللہ یہ لفظ سنا ہے آپ نے؟
ایک بات بس دماغ میں آ رہی ہے,
جی 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 فانی سے نہیں, آخری نہیں پوچھیں آپ,
فانی تو ہے ہی نہیں, جب کیا نام ہے روح تو فانی ہو ہی نہیں رہی ہے, کیونکہ وہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چاہے آپ کی اس فانی زندگی میں رہ رہی ہو لیکن فانی تو وہ ہے ہی نہیں ویسے بھی.
نہیں دیکھیے انسان کا جو نفس ہے, اب اس کو بہت غور سے سنیے گا, میں خیال ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن یہ کنسیپٹ ہے بہت بہت باریک ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. نفس انسان, روح کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے, روح شاید کوئی الگ چیز ہے. نفس انسان اگرچہ کہ بنایا گیا ہے ٹو لیو فار ایور, خلقتم للبقاء, یہ بات کلیئر ہے, لیکن جب وہ اس فانی ہونے والی دنیا میں رہتا ہے اور فنا ہو جانے والے جسم کے اندر زندگی گزارتا ہے, اس کنیکشن کی وجہ سے وہ اپنے کو فانی سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس میں وہ اثرات پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو فنا ہو جانے والی چیزوں کے ہیں. یہ سب سے بڑا ڈینجر ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک چیز بنائی گئی ہے ٹو لیو فار ایور, اس میں وہ کوالٹی موجود ہے, لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, جیسے مثال آپ کو میں دوں کہ ایک بچہ ہے اس کو جا کے اسکول میں پڑھنا ہے, اسکول ایک ٹیمپرری فیز ہے لائف کا اور اس کا مقصد صرف کیا ہے کہ انسان وہاں جائے اور تربیت حاصل کرے, تعلیم حاصل کرے اور اپنی ریئل لائف میں آ کے اس کو اپلائی کرے. کیونکہ بچہ مسلسل تعلیم پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا, اس لیے اس کے لیے وہاں پہ پلے گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, جھولے بھی ہوتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں, کوئی لنچ بھی ہوتا ہے, تفریح بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بچہ اسکول میں جائے, پڑھائی چھوڑ دے اور کہے مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے, جھولا جھولنے میں بہت مزہ آتا ہے, مجھے خالی تفریح میں مزہ آتا ہے, کھیل کود بہت اچھا لگتا ہے, میں سارا وقت پلے گراؤنڈ میں گزاروں گا, اب یہی بچہ, اس کو نکلنا باہر ہے, الٹیمیٹلی باہر نکلنا ہے, اب یہ جب اس اسکول سے باہر نکلے گا اور اس کی ساری دلبستگی جو ہے, دل لگی ساری انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے جس کام کے لیے اسکول گیا تھا, اس میں سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, وہاں جا کے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ خالی اس کا دل اسی چیز کی طرف چاہ رہا ہوگا کہ میں اب یہ کھیل لوں, میں یہ تفریح کر لوں, اس کو کسی نے مہربانی کر کے کسی جاب پہ بٹھا دیا, بھائی تو مصیبت میں پڑا ہے, وہاں بھی یہی ہوگا اس کا حال. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یعنی وہ ہی واز مینٹ ٹو لیو ان دیٹ پریکٹیکل لائف, لیکن پریکٹیکل لائف میں کامیابی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنے تربیت والی جگہ پر کیسی زندگی گزاری ہے. تو جسم نفس آپ کا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اس زندگی میں اگر اس نے ساری کے سارے کنیکشنز جوڑ لیے ان چیزوں سے جو فنا ہونے والی ہیں, تو جب وہ نیکسٹ ڈومین میں جائے گا تو یہی سب چیزیں اٹھ اٹھ کے آ رہی ہوں گی. اس نے تو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا, جی اس نے تو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کہ باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں.
فانی ہو جائے گا یا
فانی نہیں ہو جائے گا,
سمجھے گا کہ
یعنی جس کی, اب یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا باریک کنسیپٹ ہے کہ جب ایک چیز ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا, یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یا قیامت میں بہت سارے انسان حیوانات کی شکل میں محشور ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے بتائیں, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ انسان ہوتے ہوئے حیوان, یہ اذیت ہے. بندر بننا کوئی اذیت نہیں ہے, اس نقطے کو سمجھیے گا. یعنی جو کہا کہ کونو قردتن خاسئین, کہ تم ذلیل اور پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. بندر بننے میں بندر کو کیا تکلیف ہے؟
مطلب دماغ انسان کے رہے گا,
نفس انسان کا ہے, لیکن نفس میں جتنی کوالٹیز کا جو اثر ہے وہ حیوان والی ہیں. تو شعور انسانی اپنے کو شکل حیوانی میں دیکھ رہا ہوگا, یہ عذاب ہے. صحیح ہے, یہ عذاب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حیوان بن گیا, حیوان بن گیا تو کیا بات ختم ہو گئی بیٹے.
وہ جو آپ بتانے جا رہے تھے کہ کیسے موت کر سکتا ہے,
جی جی, میں اس وجہ اللہ کی بات کر رہا تھا. تو قرآن کریم نے اس, یہ جو وجہ اللہ, بلکہ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ لفظ سنا ہے یا بالکل نیا ہے یا کیا مطلب ہے اس کا؟
اللہ کا راستہ.
وجہ یعنی وجہ کے, اگر ویسے عربی میں کہیں چہرہ, لیکن یہ لفظ بذات خود اس کے روٹ میننگ جو ہیں وہ چہرے کے نہیں ہیں. نہیں, وجہ نکلا ہے جہت سے. جہت مینس ڈائریکشن, سمت. چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ چہرے کے ذریعے سے جہت کا پتہ چلتا ہے. سمجھ میں؟ یعنی اگر آپ کسی سے کہیں کہ ایک انسان کی جہت کیا ہے, کس ڈائریکشن میں کھڑا ہوا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ چہرے سے پتہ چلے گا. تو اس لیے چہرے کو وجہ کہا جانے لگا. لیکن وجہ کے اصل معنی کیا ہے, روٹ میننگ کیا ہے؟ دا ڈائریکشن. تو وجہ اللہ کا مطلب ہے خدا کی ڈائریکشن. ٹھیک ہے, ہاں, خدا کی ڈائریکشن, فیسنگ ٹورڈز اللہ. لیکن اب اس میں قرآن نے جو وجہ کے بارے میں تین آیتیں ہیں جو وجہ اللہ کو ڈیفائن کرتی ہیں, اور امیزنگ ہیں وہ آیتیں. پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جس طرف اپنے رخ کو پھراؤ گے وجہ اللہ کو ہی پاؤ گے. جس طرف اپنے رخ کو پھراؤ گے, یعنی اگر ہم فرض کریں, اس کو ویژولائز کریں کہ 360 ڈگریز ہیں ڈائریکشن کی, اور 360 ڈگریز میں ہر ڈگری میں 60 منٹس ہیں اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈز ہیں, تو ایون اگر ہم ایک سیکنڈ کے برابر بھی اپنی ڈائریکشن کو موو کریں تو ہم ہر طرف وجہ اللہ خدا کی ڈائریکشن میں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حقیقت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس زندگی میں سوائے خدا کی ڈائریکشن کے کوئی دوسری ڈائریکشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اگر آپ دنیا کی تعریف جو ہم نے آپ کو بتائی تھی, حیات دنیا کی یاد کریں, لعب لہو زینت تفاخر تکاثر, ہم نے کیا آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی ریئل چیز نہیں ہے؟ لعب و لہو و زینت تفاخر و تکاثر, یہ صرف دماغ کا خلل ہے, دماغ کا فطور ہے. تو اگر کوئی انسان ریئل لائف میں موجود ہے, یعنی فیک آئیڈیاز کنسیپٹس اس کے دماغ پر طاری نہیں ہے, تو جس ڈائریکشن کو بولے گا وہ ڈائریکشن خدا کی ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے, بزنس مین ہے, انجینئر ہے, ٹریڈر ہے, کسان ہے, مزدور ہے, اگر اس کے دماغ پر یہ فیک ساری چیزیں نہیں طاری ہوئی ہوئی, لعب لہو زینت تفاخر تکاثر والی, تو وہ جس ڈائریکشن میں چل رہا ہے وہ وجہ اللہ ہے, جہت خدا ہے. اور یہ جہت خدا انسان کو کیا بنا دے گی؟ اب دیکھیے آگے جہت خدا میں اس وجہ اللہ کی پراپرٹیز کیا ہیں. سورہ قصص کی آخری آیت, کلو شیئن حالکن الا وجہ, سوائے وجہ اللہ کے ہر چیز خالق. کہ آگے کیا کہنا چاہیے مجھے, فیوچر یا پریزنٹ؟ خالق ہو جائے گی, خالق ہے, اتنی عربی تو آپ نے پڑھی لی ہوگی. کل شئن سیہلک نہیں ہے, کل شئن خالق الا وجہ, ہلاک ہے. وجہ اللہ کے سوا جس چیز کی طرف بھی تم اپنا رخ موڑو گے وہ سب ہلاک ہوگا نہیں, ہلاک ہے, میت ہے, ختم ہے, کچھ نہیں ہے اس میں. تیسری آیت جو آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو آپ نے یقیناً اس آیت کو پڑھا ہوگا, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ یہاں پر ہے, جو کچھ یہاں پر ہے, فانن کیا مطلب ہوا؟ فانی ہے, نہ کہ فانی ہوگا.
سورہ بقرہ والی آیت تھی تو قبلے کے سلسلے میں تھی,
115
ایک قبلے کے سلسلے
والی, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. فأينما تولوا فثم وجه الله, یہ قبلے والی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ فانی ہے. میں اس نام کے ساتھ, اس شخصیت کے ساتھ, اس ولدیت کے ساتھ, یہ فانی ہے, لیکن میں ایک اور حالت میں باقی ہوں. وہ کون سی حالت ہے؟ جو میرے نفس کا کنیکشن میرے رب کے ساتھ ہے. کل من علیہ, جتنا بھی تم دیکھ رہے ہو نا, یہ سب کا سب فانی ہے, ختم ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی جان نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, ایک چیز اٹھتی ہے پھر مٹی میں واپس چلی جاتی ہے, ایک انسان اٹھتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلا گیا. جتنا کچھ ہے سب فانی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, کون سی چیز باقی ہے؟ تیرے رب کی جہت. ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کے ساتھ ایک جہت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ جو رشتہ ہمارا عبد و معبود کا ہے, رب و مربوب کا ہے, وہ چیز باقی رہنے والی ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فانی اور باقی میں فرق کیا ہے زندگی میں. یعنی یہاں پہ آ کے ہمارا موت کا ڈسکشن پورا ہو جاتا ہے ایک حد تک, کہ جو انسان جہت خدا پر قائم ہے اس کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا آسان ہے, اور ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد وہ گزر کے اس لائن کو, اس باؤنڈری کو کراس کر کے اس کا نفس فانی چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے عالم بقا سے کنیکٹ ہو جائے گا. جہت خدا, خدا کی ڈائریکشن. اور اب آخری بات جس سے سمجھ میں آ جائے ہمیں یہ چیز, ایگزامپل, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور وہ ایگزامپل کہاں پائی جاتی ہے؟ سورہ دہر میں. واقعہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ کا سنا ہوگا کہ جو ہے نا, کہ اہل بیت نے 3 روزے رکھے اور ہر روزے کے بعد اٹھا کے وہ کھانا دے دیا. کہ اب اس آیت پہ کبھی آپ نے اس کے لفظوں پہ غور کیا؟ جی, یعنی یہ واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے, تو پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ سے کہا کہ تم 3 منتی روزے رکھو ان کی صحتیابی کے لیے. تو جب وہ صحتیاب ہوئے تو انہوں نے وہ روزے رکھنا شروع کیے. اور وہ زمانہ جو تھا وہ کافی اسلام کی غربت کا زمانہ تھا, اس وقت کوئی اتنے وسائل نہیں تھے. افطار کے وقت جو ہے وہ پانی اور نمک یا دودھ, اس قسم کی کچھ چیزیں تھیں. تو پہلے دن ایک شخص نے آ کے, انہیں افطار کرنے بیٹھے تو ایک شخص نے آ کے باہر سے صدا دی کہ میں یتیم ہوں. تو سب نے اپنا اٹھا کے, بشمول جناب فضا جو کنیز خانہ تھیں, انہوں نے سب نے اپنا اٹھا کے دے دیا, پھر روزہ رکھ لیا اگلے دن. پھر اسی طریقے سے ایک نے صدا دی میں مسکین ہوں, اس کو دے دیا. پھر تیسرے دن صدا دی میں اسیر یعنی قیدی ہوں, اس کو بھی دے دیا. تو اس 3 دن کے بعد جب رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سب لوگ ایک دم لاغر ہیں اور بھوک سے کانپ رہے ہیں بدن. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہاں, خدا کو تمہارے یہ چیز عمل بے انتہا پسند آئی ہے. اور جناب جبرائیل پھر یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے سورہ دہر کی. اور آیتیں یہ ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, مسکینم و یتیمم و اسیرا. اگر اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا نا تو یہ سارا سارا کا سارا ساری کی ساری بحث کرسٹل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھلاتے ہیں کھانا. کھانا کھلانا کمال نہیں ہے, اصل کمال کیا ہے؟ عَلَى حُبِّهِ محبت خدا کی بنیاد پر. عَلَى means on, on the basis of, حُبِّهِ محبت خدا کی بنیاد پر, یہ اصل چیز ہے, یہ جہت خدا ہے. یعنی اگر ہم پوچھیں نا کیا ہے جہت خدا, کون سی ڈائریکشن ہے, یہ ڈائریکشن. یطعمون الطعام علی حبہ محبت خدا کی بنیاد پر, مسکینم و یتیمم و اسیرا, مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو. اگلی آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ, اگر آپ وجہ اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں تب اس آیت کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی. انما بے شک ہم, نطعمکم تم کو کھلاتے ہیں, لوجہ اللہ وجہ اللہ کو پانے کے لیے. یعنی ہم جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ کس لیے؟ تاکہ وجہ اللہ کو ہم پالیں, اس جہت خدا پہ قائم ہو جائیں. اور جہت خدا کیا ہے؟ اس میں فنا نہیں ہے, اس میں ہلاکت نہیں ہے, اس میں دوام ہے, اس میں بقا ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہ جہت خدا ہے, یہ وجہ اللہ ہے. تو جو افراد اب اس کو آپ ایکسپینڈ کرتے چلے جائیے, آیت نے بہت سادہ سی مثال دی ہے کھانا کھلانا, اب پوری زندگی پہ پھیلا لیجئے اس چیز کو. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کام کر رہے ہیں, ہر چیز وجہ خدا, ہر چیز آپ کے لیے فنا سے بقا کی طرف جانے کا سبب بن سکتی ہے, صرف اور صرف کس بنیاد پر؟ کہ وجہ, ڈائریکشن, ڈائریکشن آف گاڈ. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس دن تم نے اپنے دماغی خلل سے نجات حاصل کر لی. دماغی خلل کیا ہے؟ دولت کی حیثیت ہوتی ہے, شہرت کی حیثیت ہوتی ہے, 10 لوگ میری تعریف کر دیں تو اس کی حیثیت ہوتی ہے. جس دن دماغ سے یہ سارے فطور نکل گئے, جو کام کرو گے وہ جہت خدا پہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ورلڈ میں, ریئل ورلڈ اور ریئل لائف میں, جہت خدا کے علاوہ کوئی دوسری جہت ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس چیز کو گریسپ کر پا رہے ہیں کہ نہیں. ریئل لائف میں جہت خدا کے علاوہ کوئی دوسری جہت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اور اگر تمہیں بظاہر نظر آ رہی ہے تو یا حالک ہے یا فانی ہے. جی, تو آپ کو کچھ نہیں کرنا. یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ آپ اپنا گھر چھوڑیں, بچے چھوڑیں, جنگل میں چلے جائیں. نہیں, یہی بچے جہت خدا بن جائیں گے, یہی گھر جہت خدا بن جائے گا, اگر دماغ سے اس قسم کے فالتو خیالات نکال دیے. کہ جو ہم, یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس قسم کے گھر میں لیونگ اچھی ہے, نہیں. بس جو چیز خدا ہمیں سکون سے دے, عزت سے دے, خودداری سے دے, بغیر ہاتھ پھیلائے دے, الحمدللہ. اس میں اونچ بھی آتی ہے, اس میں نیچ بھی آتی ہے, اس میں تنگی بھی آتی ہے, اس میں فراوانی بھی آتی ہے, سب آتا ہے زندگی میں. اور یہ چیز بھی ہم نے آیت آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی کہ یہ سب کا سب امتحان ہے. زندگی کے اندر اگر بہت فراوانی ہے یہ بھی ابتلا ہے, زندگی میں تنگی ہے یہ بھی ابتلا ہے. اس خلل سے جس دن تم باہر آ گئے, ہر چیز جہت خدا ہے. اپنی اولاد کی پرورش کرو گے یہ بھی جہت خدا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرو گے یہ بھی جہت خدا ہے. اور یہ ساری کی ساری لائف تمہیں کہاں پہنچا دے گی؟ رفتہ رفتہ تمہیں فنا کے اثرات سے نکال کر دار بقا میں پہنچا دے گی, اور یہ موت کا گھونٹ ہے. جی بالکل, اعلی حب ہی. یعنی جہت وجہ اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ محبت خدا ہے, اعلی حب ہی. جی, اب آپ لوگ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو بسم اللہ.